بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یکم جولائی 2011، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں احیاء خلافت کے موضوع پر خطاب فرمایا. اس موضوع پر مشتمل پہلا خطاب جمعہ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وعزني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. دو ہفتوں کے ناغے کے بعد آج حاضری ہوئی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ کل 28 رجب کو تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت پاکستان کے زیر اہتمام احیاء خلافت سیمینار ہم نے منعقد کیا تھا. یقیناً آپ میں سے بہت سے ساتھی اس میں شریک ہوں گے. مغرب کے بعد یہ پروگرام شروع ہوا اور تقریباً 10:15 تک جاری رہا. یہ دن ہم نے کیوں منتخب کیا؟ ورکنگ ڈے تھا نا کہ 28 رجب، یہی وہ تاریخ تھی جب، اور ہمارے چونکہ ہم سمجھتے ہیں زیادہ تر عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے، یہ ذکر ہے 1924 کا. قمری اعتبار سے 90 برس پورے ہو چکے ہیں، شمسی اعتبار سے ابھی 90 برس نہیں ہوئے، 3 سال کم کر لیجیے. یہ وہ تاریخ ہے جب خلافت کی تنسیخ ہوئی اور خلافت کا ادارہ جو ہے وہ ختم کر دیا. اس سے پہلے تک ایک نام کی خلافت کا سلسلہ چل رہا تھا، ترکان عثمانی، عثمانی خلیفہ یکے بعد دیگرے، اور ایک سمبولک خلافت قائم تھی. اگرچہ وہ ادارہ کمزور تھا، اس کی گرفت پورے عالم اسلام پر ویسی نہیں تھی جیسے ہونی چاہیے. مسلمانوں کے اندر بہت سے اعتبارات سے زوال اور انحطاط آ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک سمبولک اس کی حیثیت تھی اور مسلمانوں کی وحدت کا وہ نشان تھا. اور یہ کیسے ختم ہوا؟ اقبال نے ایک شعر میں بڑی خوبصورتی سے کہا ہے، چاک کر دی ترک نادان نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. ترک نادان کون ہے؟ اشارہ کس طرف ہے؟ وہی شخص کے جسے مشرف اپنا آئیڈیل بنا کر پیش کرتا تھا، مصطفیٰ اتاترک. اس نے خلافت کی قبا چاک کر دی، تنسیخ اعلان کر دی، آج سے خلافت کا نظام ختم. سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. ہماری تو سادگی بھی تھی اور اس کے اندر دین سے دوری بھی تھی، ایمان کا فقدان بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیروں کی اور اوروں کی، دیگر لوگوں کی عیاری بھی تھی، ایک سازش تھی، چال بازی تھی. اور وہ سازش کیا تھی اس کو بھی سمجھ لیجیے مختصر الفاظ میں. دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں اصغر حکمرانی کس کی ہے؟ دیکھیں اوپر تو اللہ کی ہے لیکن دنیا میں اللہ تعالی نے ہمیں چھوڑا ہے اپنی آزاد مرضی پر. حقیقت کے اعتبار سے بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی اذن کے اجازت کے بغیر نہیں ہو رہا. یہ حق و باطل کا مارک کا یہ اللہ کی مشیت کا حصہ ہے. اور یہ چھوٹ بھی جو انسان کو دی ہوئی ہے وہ اللہ نے خود دی ہے، وہ جب چاہے سلب کر لے. لیکن جب انسان کی تخلیق کا مقصد ہی آزمائش ہے، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ آتا ہے، ایک طرف اللہ کا راستہ ایک طرف شیطان کا راستہ، ابلیس کا راستہ، چوائس تمہاری. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. جو صحیح راستہ ہے، سیدھا راستہ جو کامیابی تک لے جانے والا ہے، جو واقعی اللہ کی بندگی اور غلامی والا راستہ ہے، جو کہ انسان کے شایان شان ہے، اصولی طور پر بھی یہی راستہ انسان کے لیے. وہ رب ہے، مالک ہے، آقا ہے، اور ہم اس کے بندے اور غلام ہیں، سب کچھ اس کی عطا ہے. تو اس کی غلامی والا راستہ ہی ہمیں جچتا ہے، یہی ہمارے شایان نشان. وہ بھی واضح کر دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا. اب چاہے تو اللہ کا شکر گزار بن کے رہے، چاہے کفران نعمت کرتے ہوئے شیطان کے رستے پر چلنے کا فیصلہ کر دے، اس کو اختیار. اس وقت عالم واقعہ میں اس زمین پر حکمرانی کس کی ہے؟ حقیقتاً ابلیس کی. ابلیس سے نظام ہے جو پوری دنیا کے اوپر چھایا ہوا ہے، وہ معاشرتی سطح ہو، سیاسی سطح ہو، معاشی لیول ہو. یہ کئی مرتبہ میں اشارہ کر چکا ہوں، یہ در حقیقت ابلیس کا نظام ہے. اور ابلیس کا نظام کیا ہے؟ اللہ سے بغاوت والا نظام، جو اللہ چاہتا ہے اس کے برعکس کرنا ہے. جس چیز کو اللہ نے سب سے بڑا جرم قرار دیا، جس کو کہا کہ اس پر میں سب سے زیادہ ناراض ہوں، اسی کو شیطان نے مزین کر کے ہمیں دکھایا اور ہم نے اسی رستے کو اختیار کیا، جس کے بارے میں بہت شروع میں بتا دیا گیا تھا کہ دیکھو اس شیطان کے رستے سے بچنا. یہ کیا کرتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. تمہیں فقر کے خوف سے ایسے رستوں پر لے جائے گا معاشی اعتبار سے جو اللہ کو ناپسند ہے. یہ سودی معیشت، اس میں کوئی رزق نہیں ہے، تمہارا پیسہ محفوظ، کہیں اور لگاؤ گے بزنس میں، کہیں صحیح طریقے سے سرمایہ کاری کرو گے جائز طریقے سے جو اللہ نے جائز قرار دی ہے، وہاں تو اندیشہ ہے، نقصان کا بھی اندیشہ ہے، رسک فیکٹر ہے. محفوظ سرمایہ یعدو کمل فقر، اس کے حوالے سے وہ تمہیں ڈرا کر ایک رستہ دکھاتا ہے. ہاں سرمایہ حاصل کرو، نچوڑو دوسروں کا خون، نچوڑو جیسے چاہو، فقر نہیں آنا چاہیے، تم پر فقر نہ آ جائے، کوئی رسک مت لو، دوسرے جائیں بھاڑ میں. ویامرکم بالفحشاء، اور حکم دیتا ہے تمہیں، تلقین کرتا ہے، رستہ دکھاتا ہے فحش کاموں کا، فحاشی اور یعنی بے حیائی. اب آپ دیکھیے آج کا سیکولر نظام کیا ہے، سرمایہ داری نظام، جس میں اصل شہ سود ہے، جس میں سارا تحفظ سرمایہ کو. اور یہ جمہوری نظام جو سیاسی بنا ہے، یہ اسی سرمایہ داری نظام کے تحفظ کے لیے بنا ہے. ہماری کل کے سیمینار میں مفتی حمید اللہ جان صاحب، جو عام طور پر پبلک جلسوں میں نہیں آیا کرتے، اور ہم ان کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری ریکویسٹ پر تشریف لے آئے تھے. بہت بڑے عالم دین ہیں، جید عالم دین ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں،
نظام خلافت دین کے غلبے اور نفاذ شریعت کے حوالے سے بہت جذبات رکھتے ہیں، بڑی سوچ ہے ان کی. وہ بتا رہے تھے، ایک میٹنگ کا حال بتا رہے تھے، اور وہاں پر انہوں نے جمہوریت کے خلاف بات کی تو وہاں جسٹس گل محمد صاحب موجود تھے. انہوں نے اس کی تائید کرتے ہوئے بتایا کہ امریکہ میں ان کے وزٹ کے دوران ایک سینیٹر سے ملاقات ہوئی اور ان سے انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہارا یہ سرمایہ داری نظام، یہ جمہوری نظام جو ہے، یہ فراڈ نہیں ہے؟ اس نے کہا یقیناً فراڈ ہے، دھوکہ. لیکن مسئلہ یہ ہے، پھر فراڈ ہے دھوکا ہے تو تم یہ کیوں اس کو سنبھالے ہوئے ہو؟ تو وہ امریکن سینیٹر بتا رہا ہے کہ اصل میں ہم نے سرمایہ دارانہ نظام قائم کیا، اس کے تحفظ کے لیے یہ جمہوری نظام ضروری ہے. دیکھیے، اقبال نے 100 سال پہلے اس حقیقت کو سمجھا تھا. غور کیجئے، اس کا شعر اب سمجھ میں آئے گا. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر. چہرہ بڑا روشن، جمہوریت تو سمجھتا ہے اسے آزادی کی، تو سمجھتا ہے اسے آزادی کی نیلم پری. آج تو یہ نیلم پری ہے، جمہوریت، جمہوری اقدار، جمہوریت کا تحفظ، سسٹم، اعلیٰ ترین نظام جمہوریت. اور جادو وہ جو سڑک بولے، ہماری دینی جماعتیں بھی جمہوریت کی بحالی کے لیے تحریکیں چلاتی رہی ہیں، جیلیں کھائی ہیں انہوں نے، جب ہمارے دینی رہنماؤں نے جیلوں کی ہوا کھائی، کوڑے کھائے، کس کے لیے؟ جمہوریت کے لیے. اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. یہ بدترین استبدادی نظام ہے، استحصالی نظام ہے. سرمایہ کار، سرمایہ دار جو ہے، اس کا استحصالی نظام جمہوریت کے بل پر قائم. بہرکیف، یہ حقیقت ہے کہ ابلیس کی اس وقت حکومت ہے، راج ابلیس کر رہا ہے. یہ جمہوری نظام، اقبال نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ ہم نے خود ابلیس کی زبان سے کہلوایا تھا کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. پہلے ملوکیت کے ذریعے ہم کام نکال رہے تھے، اب لوگوں کو کچھ شعوری، کچھ حقوق کا ایک کانسیپٹ آ گیا ہے، انسانی حقوق کا. ہم نے اسی جمہوری نظام کو، جو اس میں ساری خرابی تھی، اسے ایک نئے روپ میں پیش کر دیا. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. حقیقت وہی ہے، وہی استحصال، وہی ظلم، وہی جبر. لیکن اب سرمایہ دار اپنے سرمایہ کے بل پہ سب کر رہا ہے. وہ میڈیا کو بھی خریدتا ہے، کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے. وہ ذہین لوگوں کو خریدتا ہے، وہ اپنی لوبنگ کرتا ہے. عوام بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی ذہن کی سوچ کے مطابق ووٹ دے رہے ہیں، ان کی ذہن سازی میڈیا کر رہا ہوتا ہے، انہیں بیوقوف میڈیا بنا رہا ہوتا ہے، اور پھر استبداد کا جبر اوپر قائم. یہ حقیقت ہے. بہرکیف، جمہوریت، اس کے ذریعے سرمایہ دارانہ نظام جو سود کے بل پر قائم ہے، اور سود وہ شے ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا نہیں چھوڑتے تو اللہ رسول کی طرف سے اعلان جنگ، بغاوت. آج ساری دنیا میں وہی سودی نظام اور اس کے تحفظ کے لیے جمہوری نظام جو اللہ اور رسول سے بغاوت پر مشتمل. دوسری طرف معاشرتی نظام ہے تو شیطان تو تمہیں بے حیائی اور فوش کاموں کا حکم دیتا ہے. آج کا معاشرتی نظام کیا ہے؟ 100% ابلیسی نظام. ہر وہ کام کیا جائے، ہر وہ اقدار اپنائی جائیں جس کے ذریعے بے حیائی کو فروغ ملے. میڈیا اصلاً تو ایک مثبت کام کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کو استعمال کریں گے اس کام سب سے زیادہ جو ہے مؤثر انداز سے، وہ آپ کے جو ہے الیکٹرانک میڈیا اور پھر نیٹ اور یہ ساری چیزیں کس طرف لے جا رہے ہیں. مادر پدر آزاد معاشرہ، اور جس میں خاص طور پر جو چھپانے کی شے ہے، جو عورت ہے، جس کا زیور حیا ہے، وہاں میڈیا کے ذریعے تصور دینا عورت کا تصور حیا نہیں ہے، عورت کو بولڈ ہونا چاہیے. دیکھیں آپ میڈیا کے طریقے سے آپ کو ذہن کو بدلتا ہے، اس کا زیور ہی حیا، اس کا زیور ہے. وہ زیور نہ رہے تو اس کے اندر کوئی حسن نہیں. لیکن بولڈنیس کو آج عورت کے لیے ایک ویلیو قرار دیا جا رہا ہے، بولڈ، جو حیا کا لبادہ اٹھا کے پھینک دے. یہ ہے رول ماڈل، یہ ہے شیطان اور جادو کو جو چڑھ کر بولے. اور جیسے قرآن نے بات کی بہت مقامات پر، یہ بات واضح فرمائی کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے برے اعمال کو مزین کر کے دکھاتا ہے. یہی کلچر ہے، یہی ثقافت ہے، یہی روشن خیالی ہے، یہی رواداری ہے. اور سب کے سب اس ذہن اس کے آگے مسحور ہیں، اس سحر کے آگے. الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. چنانچہ آج اصلاً تو اس گلوب کے اوپر حکمرانی ابلیس کی ہے، ابلیسی نظام کی ہے، لیکن اس کے سب سے بڑے محافظ کون ہیں جو پوری نوع انسانی پر جن کی گرفت ہے؟ وہ یہود ہے. جیو اور یہود نوع انسانی سے انتقام لے رہے ہیں، اور سب سے بڑی دشمنی ان کی اسلام سے. قرآن اسی لیے تو کھلتا ہے انہیں، قرآن نے صاف کہہ دیا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. مسلمانوں، تم اپنی مخالفت میں، عداوت میں سب سے بڑھ کر پاؤ گے تمام انسانوں میں نمبر ون پہ کون ہے؟ یہود. یہ آسمانی وحی ہے، وہی وحی کے جو پہلے حضرت موسیٰ پر بھی آئی تھی، وہی فرشتہ لایا، اسی اللہ کی وحی ہے. وہی آسمانی وحی ہمیں خبردار کر رہی، یہ اصل دشمن ہے. ہوں گے انبیاء کی اولاد، ہوا کریں، پشت در پشت اولاد ہیں انبیاء کی، لیکن اس وقت اور آج نہیں، 1400 سال پہلے کا. اور یہود پر اللہ کے عذاب کے وہ کوڑے برسے ہیں، ذرا تاریخ میں دیکھیے کہ یہی یہود جو آج 100 سال پہلے سے اس کی پوزیشن یہ ہو گئی تھی کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ اقبال نے، آج سے 100 سال پہلے. اس وقت فرنگ کا امام انگلینڈ تھا، اس کا مرکز لندن تھا. اب فرنگ کا امام امریکہ ہے اور اس کا مرکز واشنگٹن. اوباما صاحب اقتدار سنبھالنے سے پہلے کیا بیانات دے رہے تھے، اور اقتدار سنبھالنے کے بعد وہی ٹیم جو اس کے غلط پالیسی کے، اس کے برعکس پالیسی کو لے کر چل رہی تھی، اسی کی کنٹینیویشن انہیں کرنا پڑی ہے. ٹیم وہی رہی، کچھ نہیں کر سکتے، امریکی صدر ہو گئے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہاری رگیجا ہمارے ہاتھ میں ہے، ہماری انگلیوں پر ناچنا ہوگا. سب دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. امریکہ اس وقت سب سے بڑا بس ہاتھی ہے، نیٹو بھی اس کے دباؤ میں ہے، آپ کو معلوم ہے، تمام یورپی اقوام. اس ہاتھی کے سر پر سوار کون ہے؟ جیو. اور اس نے بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ مقام حاصل کیا، حالانکہ اس سے پہلے 70 عیسوی سے لے کر 1917 تک، کتنے سال بنے حساب آپ لگا لیں، 1847 برس یہ بنتے ہیں، انہیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی. 1970 میں نکالے گئے تھے، ڈائسپورا ہوا تھا، رومن جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں اللہ کے عذاب کا وہ کوڑا برسا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے صلیب دی ہے. یہ یہودی تھے نا اپنے طور پر، وہ تو اللہ نے بچا لیا، انہوں نے کون سی کسر چھوڑی؟ ابھی بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے دی. وہ جو عذاب کا کوڑا برسا تھا اس وقت، فلسطین جو عرض فلسطین کہتے ہیں ہمارا حق ہے، 1970 سے وہاں بے دخل کیے گئے، ساری دنیا میں منتشر ہو گئے، اور اس صدی کے، پچھلی صدی کے شروع میں 1917 تک انہیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی، ساری دنیا میں مارے مارے پھرتے رہے. 1847 برس تک یہی قوم جو جینیس مشہور ہے، جو ایول جینیس ہے، اس میں کوئی شک نہیں، در بدر پھرتی رہی. اس لیے کہ اللہ کا عذاب تھا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا قیامت تک ہم ان کے اوپر وقفے وقفے سے عذاب کے کوڑے برساتے رہیں گے. سورہ آراف میں یہ آیت موجود ہے. یہی بنی اسرائیل جو اولاد ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں سے چلنے والی نسل. اور اندازہ کیجئے 1847 برس تک تو انہیں اجازت ہی نہیں ہے. بلکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ فلسطین میں گھسنے کی اجازت بھی پہلے نہیں تھی، وہ مسلمانوں نے آ کے دلوائی. حضرت عمر کے دور میں جب فلسطین فتح ہوا ہے، یروشلم اس شرط پر فتح ہوا تھا، عیسائیوں نے چابی حوالے کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہ یہاں پر یہودیوں کو آباد ہونے کا موقع نہیں دیں گے آپ. شرط دیکھیے کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شرط کی پابندی کی، آباد ہونے کی اجازت نہیں دی، البتہ انہیں وزٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی جو اس سے پہلے نہیں تھی. اور اب میں آپ کو بتاؤں، آخری خلیفہ کے زوال تک خلیفہ عبد الحمید یہی صورتحال برقرار تھی. یہودیوں کو وہاں پر آباد ہونے کی اجازت نہیں ہے، وزٹ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے، یہودیوں نے اتنی رشوت پیش کی کہ ہمیں آزاد وہاں پر آباد ہونے کی اجازت دو کہ سونے میں تول دیں تمہیں. بڑے بڑے یہودی بینکار تھے. وہ شخص ڈٹا رہا، نہیں، جو حضرت عمر نے عہد کیا تھا اس کو میں نہیں توڑ سکتا، یہ ہے خلافت. توڑا کس نے؟ یہ انہی یہودیوں کی سازش تھی کہ جب تک یہ خلافت قائم ہے ہمارے عزائم پورے نہیں ہو سکتے. وہ پروٹوکالز آف دا زائنز جس میں انہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کے حوالے سے اپنے لیے پورا نقشہ کار دے دیا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا، کیسے انہیں حیوان بنانا ہوگا، کیسے ان کو اپنے کنٹرول میں لانا ہوگا، کیسے انہیں حیا باختہ کرنا ہوگا، انسانیت کی پٹڑی سے اتارنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں کیا کیا طریقے اختیار کرنے پڑیں گے. یہ جانور ہیں، ان کو نکیل ڈالنے کے لیے ہمیں ایک لمبی پلاننگ کرنی ہوگی اور پھر ان پر حکمرانی کرنی ہوگی. اس پلاننگ میں ایک بہت اہم شے تھی کہ نظام خلافت کا خاتمہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. چنانچہ سب سے پہلی کامیابی 1917 میں بالفور ڈیکلریشن، اور یہودیوں کو وہاں پر بسنے کی اجازت ان کی طرف سے تھی. بالفور ڈیکلریشن میں ان کا حق تسلیم کیا گیا، اجازت اور بعد میں ملی ہے، وہ تنسیخ خلافت کے بعد ملی کہ فلسطین یہودیوں کا حق ہے. اب کن سے تسلیم کروا رہے ہیں؟ وہی عیسائی جنہوں نے اس شرط پر چابی دی تھی کہ فلسطینیوں کو یہاں ان کو یہودیوں کو یہاں پر گھسنے نہیں دینا. جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، اب وہی عیسائی، ساری کرسچن ورلڈ ہے، کون سی ہے وہ یورپ کی جو بڑی اقوام تھی، اب وہ ان کا جبر ہے. فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، اب انہی کے ذریعے یہ بات منظور کروائی جا رہی ہے کہ نئی فلسطین ان کا حق. چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. یہ ہے سکوت خلافت کا معاملہ. اور اپنوں کی سادگی اور اوروں کی عیاری کا عالم اب یہ ہے کہ ہم بھول بھی گئے کہ خلافت بھی کوئی شے ہوتی تھی اور اس کی کوئی اہمیت اور کوئی ضرورت بھی ہے. اس سے آگے بڑھ کر ہم یہ بھی بھول گئے کہ نفاذ شریعت بھی کوئی لازمی شے ہے ہمارے لیے. سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ. وہ جو ابلیسی نظام انہوں نے پھر پھیلایا کہ مسلمان بھی اسی میں غرق ہے، 57 اسلامی ملک، وہی ابلیسی نظام 100%. جمہوری نظام وہی اسی کا خواب کہ یہ ہے وہ، اور وہ سرمایہ داری کو تحفظ دینے والا نظام ہے، اور سرمایہ داری نظام کی بنیاد سود، اور جہاں جمہوریت نہیں بھی ہے وہاں بھی سودی نظام قائم کر کے دکھا دیا انہوں نے. 57 اسلامی ملک سب کے سب سود میں ڈوبے ہوئے، ہر جگہ بے حیائی فروغ پا رہی ہے. آرڈر آف دا ڈے. اب مسلمانوں کو یاد بھی نہیں رہا کہ خلافت بھی کوئی ہوتی تھی، بس ایک تاریخ کا حصہ ہے. احیاء خلافت کے ہمیں دوبارہ خلافت کی طرف آنا ہے، سوچ ہی نہیں. الا ماشاء اللہ. ہمارے ہاں ملکی سطح پر ترقی یا پیچھے کا عمل اس کے لیے جو ہے ایک خود احتسابی کا معاملہ ہوتا ہے بجٹ کے موقع پر، لیکن وہ ساری کا سارا کیا ہے، معاشی اعتبار سے ہم نے اس دوران کتنی ترقی کی، انڈسٹری آگے گئی کہ پیچھے آئی، زراعت کہاں گئی کہاں نہیں. کبھی اس اعتبار سے بھی خود احتسابی کی گئی ہے کہ نفاذ شریعت کے حوالے سے آج ہم کہاں کھڑے ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں؟ کبھی اس پر غور ہوا؟ دین اسلام کے حوالے سے کہاں ہیں؟ وہ خلافت، وہ ادارہ جو اسلام کی عظمت کا نشان تھا اور مسلمانوں کی وحدت کا سمبل تھا، اس ادارے کی بحالی کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کبھی سوچا؟ سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ. ہم سادگی میں کہاں تک گئے ہیں؟ اور دین سے دوری میں. بلکہ اب تو خلافت ایک چیستہ ہے، شد پریشان خواب من از کثرت تعبیر ہا. خلافت ہوتی کیا ہے یہ بھی نہیں پتا. کیوں نہیں مشرفی کے سر پر؟ ہمارے ہاں کچھ ایسے دانشور بھی پیدا ہو گئے کہ مسلمان صاحب اقتدار ہے تو بس وہی امیر المومنین ہے، وہی خلیفہ ہے. گویا مشرف صاحب خلافت کا اعلان کر دیں تو ان کے نتیجے ہی خلافت. اپنے آپ کو لیے لقب خلیفہ کا اختیار کر لیں تو خلافت آ جائے گی. ایسی ایسی باتیں بھی چل رہی ہیں. ہے کیا خلافت؟ چنانچہ احیاء خلافت سے پہلے تصور احیاء، تصور خلافت کا احیاء ضروری ہے. پہلے معلوم تو ہو کہ خلافت ہے کیا، تھی کیا. اسی حوالے سے یہ سیمینار جو ہے منعقد کیا گیا تھا. پچھلے دنوں خلافت فورم کا بھی ہمارا ایک شعبہ سمو بسر کے تحت ایک پروگرام ہوتا ہے، جس میں دونوں لوگوں کے لیے ہے جو یوٹیوب اور نیٹ سے استفادہ کرتے ہیں ان چیزوں کے معاملے میں، اور وہاں پر بھی خلافت کے موضوع پر ہم نے ایک ڈسکشن کی ہے. جو لوگ ان چیزوں سے استفادہ کرتے ہوں انہیں کے لیے میں اشارہ کر رہا ہوں. لیکن حاصل کیا ہے؟ دیکھیے خلافت ہے کیا اصلا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بھیجا تھا اور فرشتوں کو اس کی تخلیق سے پہلے ہی مشورہ کرتے ہوئے یہ بتایا تھا، مشورتن کہیے یا ان کو اپنے آئندہ کے جو بھی پلاننگ ہے اس کے حوالے سے مطلع کرنے کے لیے. بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جس انداز سے کہا گیا اس پہ گویا مشورہ بھی تھا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے چلا ہوں. خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ نائب ہوتا ہے. چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان خلیفۃ اللہ فی الارض، زمین پر اللہ کا نائب. اب دیکھیے ایک ہے تصور ملوکیت کا. ملوکیت کیا ہے؟ انسان حاکم ہے اور ایک فرد واحد کو سارے اختیار حاصل ہیں قانون سازی کے، اور وہ ایک نسل میں یہ سارا حکمرانی کا معاملہ چل رہا ہے. کل اختیار وہ بادشاہ کو ہے، اور بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا، اور پھر اس کا بیٹا، وہ نسل ہی یہ نسل یہ سارے اختیارات کی حامل ہے. یہ حکمران ہیں، یہ سوورن ہیں، یہ قانون سازی کا حق رکھتے ہیں، جو چاہیں قانون بنائیں، جیسے چاہے نظام بنائیں، سب کچھ ان کے ثوابدید پر، ٹوٹل نظام ملوکیت. خلافت کیا ہے؟ انسان حاکم نہیں ہے، انسان قانون ساز نہیں ہے، حکمراں اللہ ہے، انسان اس کا نائب ہے. نائب کا کام کیا ہوتا ہے؟ جس کا وہ نائب ہے، جس حکمران کا نائب ہے اس حکمران کے قانون کو نافذ کرے. زمین پر اللہ کی حکومت ہو اور مسلمان اس کو قائم کرنے والے ہوں صحیح معنی میں، اور دین پورے کا پورا ہے، زندگی کے ہر گوشے پر ہے، اللہ نے قانون دے دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس پورے دین کو پورے نظام کے اوپر نافذ کرنا یہ مسلمان کا کام، یہ نائب کا کام ہے. کس کی حکمرانی کو نافذ کرنا ہے؟ وہ جو اس زمین کا مالک ہے، جو اس کا خالق ہے. حق بھی تو اسی کا ہے. یہ تصور خلافت ہے. اقبال نے بڑے سادہ الفاظ میں کہا تھا نا، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری. اب اس تناظر میں دیکھیے، ملوکیت میں حکمران، کل اختیار کا مالک، قانون سازی کا اختیار رکھنے والا بادشاہ. جمہوریت میں حکمران، کل اختیار کا مالک، قانون سازی کا اختیار رکھنے والا کون؟ عوام، ان کی اکثریت، سارا اختیار اکثریت کو ہے. خلافت کیا ہے؟ انسانوں کے لیے حکمرانی ہے ہی نہیں، حکمران ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری. اس کے دین کو، اس کے قانون کو، اس کے نظام کو اس کی زمین پر نافذ کرنا، یہ خلافت. تو نظام میں خلافت سے یہ مراد ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی بادشاہ بنا ہو اپنا نظام نافذ کر رہا ہو اور سر پر خلیفہ کی ٹوپی رکھ کے بیٹھ جائے، کوئی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہو اور کوس علی مریل ملک بجا رہا ہو، سارے اختیارات کا مالک بنا بیٹھا ہو، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کوئی ہم میں سے کوئی حکمران ہو جو یہود نصارہ کے ایجنڈے کی تکمیل پر معمور ہو اور سب پر خلافت کی ٹوپی سجا لے، جیسے کہ کہا گیا کہ یہی امیر المومنین ہے، دانشور طبقہ یہی کہتا رہا، یہی امیر المومنین ہے، یہی خلیفہ کی جگہ ہے. مولانا ابو کلام آزاد نے خلافت کے موضوع پہ بہت زبردست علمی تحریر لکھی ہے، مسئلہ خلافت. اب اس پر، اس نظام خلافت کے حوالے سے میں ایک جملہ آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. قرآن کے نزدیک اس خلافت عرضی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں نوع انسانی کی ہدایت و سعادت کے لیے ایک خاص ذمہ دار قوم و حکومت قائم ہو. نوع انسانی کی ہدایت اور سعادت، سعادت یعنی اس کی بہتری، اس کی خوشحالی، اس کی بہبود، اس کے لیے ایک خاص ذمہ دار قوم و حکومت قائم ہو. حکومت قائم کی جائے گی لیکن حکمرانی وہ اللہ کی نافذ کر رہے ہیں، ایک نظام حکومت قائم کیا جائے گا، اس میں ایک سربراہ ہوگا، وہ امیر ہے، صاحب امر، لیکن وہ کرے گا کیا؟ وہ اللہ کی عدالت کو دنیا میں نافذ کرے. یعنی اللہ نے جو عدل اجتماعی کا نظام دیا ہے، ظلم و جور اور ضلالت و طغیان سے اس کی زمین پاک ہو جائے. ابلیسی نظام کا کوئی مقام نہیں، وہ رانگا درگاہ ہے. اللہ کے نائب کا کام کیا ہے؟ یہ ضلالت اور گمراہی کی جتنی صورتیں جو آج پوری دنیا پر مسلط ہیں ابلیسی نظام کی شکل میں، ان کا خاتمہ، ایک عام امن و سکون اور راحت و تمانیت پوری دنیا میں پھیل جائے. یہ صرف الفاظ نہیں ہے، دور خلافت راشدہ میں یہی کچھ ہوا تھا، یہ صرف تھیورٹیکل بات نہیں ہے، چشم فلک نے بھی اور انسانوں کی نگاہوں نے بھی وہ نظام دیکھا ہوا ہے، اور اللہ کا وہ ہماگیر قانون عدل جو تمام کائنات ہستی میں سورج سے لے کر زمین کے ذرات تک نافذ و قائم ہے، اور جسے قرآن اپنی زبان میں صراط مستقیم کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے، زمین کے گوشے گوشے اور چپے چپے پر جاری و ساری ہو کر قرہ ارضی کو سعادت و امنیت کی ایک بہشت زار بنا دے. یہ ہے نظام خلافت. چنانچہ جب ہم بات کرتے خلافت کی اور نظام خلافت کی، جیسے کہ تنظیم اسلام کے اسلامی کے سلوگن میں بھی ہے، تنظیم اسلامی کا پیغام نظام خلافت کا قیام، اس سے مراد کیا ہے خلافت سے؟ خلافت تو وہ بھی تھی عباسیوں کی، وہ آخری دور میں جب دنیا داری، دنیا پرستی اور لذت پرستی جو ہے وہ اتنی عام ہو گئی تھی، اور پھر جو آیا ہے تاتاریوں کا سیلاب تو کروڑوں مسلمانوں کو قتل کرتا ہوا، اور بغداد پہ جا کے انہوں نے جھنڈا گاڑا، یعنی کہ تو وہ بھی خلافت تھی کہنے کو. نظام میں خلافت اپنی اصل اور صحیح ترین شکل میں جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے وہ دور خلافت راشدہ. اس دور خلافت راشدہ کا آغاز خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ نظام آپ قائم کر کے رخصت ہوئے تھے. چنانچہ اس پروگرام میں بھی اس سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا خلیفہ کہنا صحیح ہوگا؟ تو میں جب آج یہ کتاب پڑھ رہا تھا تو میں نے وہ جو جواب دیا وہی جواب مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی دیا. حقیقت کے اعتبار سے خلافت راشدہ میں سب سے پہلے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نظام تو انہوں نے قائم کیا، وہی نظام جو ہے وہ مجھے وہ والد محترم رحمہ اللہ کی وہ مثال یاد آ رہی ہے کہ جیسے کلی ہوتی ہے، کلی میں پورا پھول موجود ہے لیکن وہ اس کو کھلنے میں کچھ وقت لگتا ہے. وہ کلی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، اور پھر وہ کھل کر پھول کی شکل اختیار کی اس نے دور خلافت عثمانی اور دور خلافت فاروقی. اس پورے طور پر اس کی برکات سامنے آئیں، اس نظام کے امپلیکیشنز. جب اللہ کا نظام قائم ہوگا تو پھر محکمہ جاتی معاملات کیسے ہوں گے، انصاف کن بنیادوں پر دیا جائے گا، فوری انصاف کیسے فراہم کیا جائے گا، انسانوں کے حقوق کیا ہیں، ریاست کی ذمہ داری کس کس اعتبار سے، اور وہ حقوق صرف مسلمانوں کے حوالے سے ہیں یا پوری نوع انسانی کے حوالے سے ہیں. ساری چیزیں جو کھل کر سامنے آئیں، جو سب پوٹینشل موجود تھا اس میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنی غالب اور نمایاں ہے کہ باقی تمام حیثیتیں اس کتاب ہیں. چنانچہ لفظ خلیفہ کا اطلاق ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نہیں کرتے کہ یہ تو بات جو سب سے اونچا مقام ہے اسی سے آپ کو کیوں نہ مخاطب کریں، اور اسی کے حوالے سے کیوں نہ آپ کا ذکر ہو. حضرت داؤد علیہ السلام، انہوں نے بھی ایک حکومت قائم کی تھی اور اللہ کا نظام قائم کیا تھا، اس زمین پر وہ اللہ کے نمائندہ تھے. چنانچہ قرآن نے الفاظ استعمال کیے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر اپنا نائب بنایا ہے، خلیفہ بنایا. تو وہی نائب کا مقام، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ خلیفہ اعلی، اللہ کے حقیقی معنوں میں اگر کوئی نائب تھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر وہ نظام قائم ہوا، اور اس نظام کے حوالے سے جیسے آج کل بہت سی، میں سمجھتا ہوں کہ غلط فہمیاں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں. اسلامی نظام خلافت کیا؟ اللہ ہی کے نظام کو قائم کرنا ہے، اس کی حکومت ہو زمین پر، حکومت الہیہ قائم ہو، اسی کا قانون نافذ ہو، اسی کے دستور پر عمل ہو. تو اس کے حوالے سے آتا ہے کہ شاید اسلامی نظام قائم ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پابندیاں ہوں گی, کچھ جبر ہوگا, زبردستی نماز پڑھائی جائے گی, اور فلاں ہوگا. ایک جبر کی حکومت جس میں شاید انسانی حقوق مینیمائز ہو جائیں, نلیفائی ہو جائیں, رہیں ہی نہ, اس قسم کا ایک تصور آتا. لیکن جب نظام خلافت قائم ہوا تو وہ کیا تھا, وہ اصل نظام کیا ہے؟ یہ چیزیں تو نماز, روزہ, حقوق اللہ, یہ تو اصل میں معاملہ ہے انسان کا. البتہ اجتماعیت کے حوالے سے با جماعت نماز کے لیے یقینی طور پر اس پر مجبور بھی کیا جائے گا مسلمانوں کو, یہ چیزیں بھی ہیں اپنی جگہ عبادات کے حوالے سے. الذین مکناہم فی الارض یقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. لیکن ایک تو منکرات کا اور شیطان کے جو ہتھ کنڈے ہیں ان سب کا رستہ بند کرنا, اور خیر اور بھلائی اور نیکی کے راستوں کو لیے دروازے کشادہ کرنا, کھولنا, اس کے لیے ماحول سازگار کرنا, اور اس سے بھی اوپر جو چیز ہے جو نظام خلافت کی اصل برکات ہے, وہ انسانوں کو واقعتاً انسانی حقوق دینا. میں نے عرض کیا نا کہ یہ جمہوری نظام جو آج کل یورپ میں ہے اس کے بارے میں خود امریکن سینیٹر جو ہے وہ ہمارے جسٹس گل محمد صاحب کو بتا رہے ہیں یہ فراڈ ہے, اور ہمارے سرمایہ دارانہ نظام کو تعطل دینے کے لیے. یہ سرمایہ دار مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے, اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوں, حقوق سے محروم. کامل انسانی حقوق دینے والا واحد نظام وہ اللہ کا دیا ہوا نظام, ہر سطح پر. اور اسی سے جو ہے وہ نہ صرف امن و امان قائم ہوتا ہے, اسی سے خوشحالی بھی آتی ہے. ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ کوئی نہیں تھا اس سے پہلے, لوگوں کو انسانی حقوق کا پہلی مرتبہ پتہ لگا جب اللہ کا دین قائم ہوا. اس سے پہلے تو ملوکیت تھی, سارے حقوق صرف بادشاہ کے ہوتے تھے. اب معلوم ہوا کہ نہیں, ہر شخص اس کے حقوق ہیں, ہر شخص کی جان, مال, عزت, آبرو, اس کا تحفظ ریاست کے ذمے, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. ہر شخص جو ہے وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے, چاہے اس کا کیس خلیفہ کے خلاف ہو. دور خلافت راشدہ میں آپ نے دیکھا حضرت عمر کو بھی ایک موقع پر عدالت میں پیش ہونا پڑا, بلکہ ایک موقع پر تو خلیفہ نے سرزنش بھی کی تھی کہ تم نے مجھے یہاں بیٹھنے کا کہا ہے نا کہ میں برابر کا ہوں, اور جیسے دوسرے فریق کو جہاں کھڑا کیا وہی مجھے بھی کھڑا کرو. یہی معاملہ حضرت علی کا تھا, اور وہ قصہ تو اس اعتبار سے بڑا دلچسپ ہے. قاضی شریح نے فیصلہ بھی حضرت علی کے خلاف دے دیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ فیصلے کی بنیاد اصولوں پر ہے. اصول یہ ہے, حضرت علی نے دعویٰ کیا کہ فلاں یہودی جو ہے اس نے میری زرہ یا تلوار چوری کی ہے, یا وہ جو ہے وہ اس پر میرا حق ہے. اب جو شخص دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمے ہے ثبوت پیش کرنا. عدالت تو ثبوت دیکھے گی نا, گواہ پیش کرنا. چنانچہ دو گواہ پیش کیے انہوں نے. قاضی شریح نے کہا کہ نہیں, ان میں سے ایک کی گواہی قبول نہیں ہے. ایک گواہ آپ کا اپنا بیٹا ہے, اور اسلامی قانون میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہے باپ کے حق میں, سوری. دوسرا گواہ لائیے. دوسرا گواہ نہیں ہے, مقدمہ خارج, یہودی کے حق میں فیصلہ. یہودی کو تو پتا تھا کہ حضرت علی حق پر ہیں, لیکن اسلامی قانون اصولوں کی پاسداری, فوراً کلمہ پڑھا اس نے مسلمانوں نے. ایک جگہ کھڑے ہیں عدالت میں, اور یہاں پر تو ذرا سب قانون سے بالتر ہیں, سرمایہ دار طبقہ بھی بالتر ہو جاتا ہے. اللہ ماشاء اللہ کے احتساب کی زد میں آ جائے, حکومت کے اندر ہو تو ماورا ہے, حکومت کا اتحادی ہو تو ماورا ہے. یہ نظام ہے بدترین گلا سڑا نظام جس کو ہم سینے سے لگائے بیٹھے ہیں. اعلیٰ ترین نظام جو اللہ نے دیا اس کو چھوڑ کر سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. بات کیا کہ اس حوالے سے شاید آگے بھی مجھے بات کرنی پڑے گی، وہ ختم ہو گیا ہے، صرف آخری بات یہ کہوں گا کہ پہلا قدم خلافت کا تصور ایک آفاقی خلافت کا بھی ہے، چونکہ جب خلافت کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت مسلمان ایک وحدت تھے، ایک امیر کے تحت، اور جتنی وہ ایکسپینشن ہوتی چلی گئے سب اسی کے تحت تھے، تو وحدت کا نشان بھی تھا. وہ وحدت بھی قائم ہوگی، لیکن وہ سفر ابھی بہت لمبا ہے. آغاز کیسے ہوگا؟ ہر ملک میں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے پہلے اپنے یہاں اللہ کے دین کو قائم کریں، یہ نقطۂ آغاز ہوگا. تو خلافت کا احیاء کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم پاکستان میں اللہ کے دین کو قائم اور اس کی شریعت کو نافذ کریں گے، اس سرزمین پر جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمانوں کی حکمرانی ہے، اللہ کا قانون نافذ کریں گے. یہ پہلا قدم ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. صرف ایک ہی، یہ چونکہ میرے پاس تحریر بھی پہنچی ہے، حالات حاضرہ کے حوالے سے مرثیے تو بہت سے ہیں، مرثیہ خانی کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن آج کے اخبارات سے معلوم ہوا کہ حکومت کچھ کہہ رہی ہے اور امریکہ جو ہے وہ ان کو اصل حقیقت کو بیان کر کے حکومت کو سر عام بے لباس کر دیتا ہے کہ شمسی ایئرپورٹ جو ہے، وہ بیس جو امریکہ کو دیا گیا تھا، وہ خالی کرا لیا گیا یا خالی کرایا جا رہا ہے. امریکہ نے صاف کہہ دیا کہ نہ ہم نے خالی کیا ہے اور نہ خالی کرنے کا کوئی ارادہ ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا ڈرون حملے اور بڑھائے جائیں گے، اور ہماری اسمبلی پاس کر رہی ہے متفق قرارداد کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ہم امریکہ کے خلاف یہ قدم اٹھائیں گے. تم اٹھاتے کیوں نہیں؟ وہ تو کہہ رہا تم جو چاہو منظور کرو، ہم تو وہی کریں گے جو ہمیں کرنا ہے، جاؤ بھاڑ میں، ہم نہیں خالی کرتے. تو پھر یا تو بےغیرت بن کر رہے، پوری قوم بےغیرت بنی رہے. آپ تو کہتے تھے آپ اس کے اتحادی ہیں، اتحادی نہیں مانو غلام ہو، اتحادی ایسا ہوتا ہے؟ اتحادی کے حقوق نہیں ہوتے؟ اس فریب سے کب نکلو گے؟ اور سب سے بڑا فریب یہ کہ یہ جنگ ہماری اپنی ہے. اتنا بڑا جھوٹ، اتنی بڑی خود فریبی. اور پھر اب ایک اور ایجنسی پر فوجی کاروائی کی جائے گی، پھر وہاں سے دہشت گردی کا آغاز ہوگا، پھر ہم ان دہشت گردوں کو مطعون کریں گے. ایک مشن سرکل چل رہا ہے. جب امریکہ کی جنگ میں آپ شامل ہو کر اپنے ہی لوگوں پر، اپنے ہی شہریوں پر، بے گناہوں پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑیں گے تو ریئیکشن ہی ہوگا. جب ریئیکشن ہوگا تو آپ کہیں گے یہ دہشت گرد ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو ریئیکٹ کر رہے ہیں، ظلم تو تم کر رہے ہو. وہ ریئیکٹ بھی کریں تو ظالم ہیں، وہ ریئیکٹ بھی کریں تو دہشت گرد ہیں، اور ہم ظلم کے پہاڑ بھی توڑیں تو ہم ٹھیک ہیں، ہم حق پر ہیں. یہ کون سا عدد ہے؟ یہ کون سا انسان ہے؟ جتنی آپ کاروائی امریکہ کے دباؤ پہ کرتے جائیں گے اس کا ریئیکشن ہوتا جائے گا، اور ایک وشس سرکل بڑھتا چلا جائے گا. اس جنگ سے جب تک باہر نہیں نکلتے، یہاں تک کہ ہم پورے طور پر قومی خودکشی کر چکیں گے، اور وہی امریکہ چاہتا ہے، اور ہم جاؤ اسی طرف رہے، طے ہم نے کیا ہوا ہے کہ اسی رستے پر چلنا ہے. اللہ تعالی ہمارے مرانوں کی بھی اور ہم سب کی آنکھیں کھولے، اور اس خلافت کے نظام کے قیام کے لیے اللہ کرے کہ ہم جان و مال کی قربانی کے لیے تیار ہوں، تو انشاءاللہ پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.